الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. القول البدیع میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز وجل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. ایک بار درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر بندہ امتی 100 بار پڑھے اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے روز اسے شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا. سبحان اللہ. ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کے دفع کر الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجئے، جس قدر توجہ بڑھائیں گے انشاءاللہ سیکھنا زیادہ نصیب ہوگا. یہ سلسلہ باطنی امراض کی معلومات کے تعلق سے ہے، اور اس کے معالجات، اس کے علاج کے تعلق سے. ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں بڑی تشویش ہوتی، مگر روحانی مرض لاحق ہو تو پرواہ نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. ظاہر اگر بیمار ہو جائے تو کس قدر ٹینشن ہوتی، اور اگر باطن کہ ہم مریض بن جائیں، مثلا حسد ہو جائے، تکبر ہو جائے، ریاکاری کی بیماری آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آج میں کچھ تکبر کے تعلق سے عرض کروں گا، اور یاد رکھیے تکبر کا علم سیکھنا فرض ہے، فرض ہے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی کچھ لکھا ہے کہ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے. آئیے سنیے اور عبرت حاصل کیجئے. انشاءاللہ میں تکبر کی تعریف بھی عرض کروں گا، تکبر کے نقصانات بھی عرض کروں گا، تکبر کا علاج بھی عرض کروں گا. یہ سلسلہ بالخصوص جامعۃ المدینہ للبنات کے لیے ہوتا ہے، اور مدنی چینل کی ناظرات کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی ہے. تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور خوب علم حاصل کیجئے، سیکھیے، عبرت حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلات والسلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو یعنی شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور حضرت سیدنا ابو البشر آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلات والسلام کو سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ سید الملائکہ نے، یعنی فرشتوں کے آقا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے. اس کے بعد حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، پھر حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے، پھر دیگر جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے فرشتے تھے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدہ کب سے کب تک تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا، اور وقت زوال سے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے عصر تک یہ سجدہ کیا گیا، ایک محروم رہا سجدے سے، وہ کون تھا؟ ابلیس. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اس کا بیان ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جب رب عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب پوچھا تو اکڑنے لگا، کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، ترجمہ کنز الایمان، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے میرے برابر بھی ہوتے جب بھی انہیں سجدہ نہ کرتا، چھے جائے کہ میں بہتر ہوں، ان کو سجدہ کرو، معاذ اللہ. اس بدبخت کا یہ خیال تھا. جب ابلیس نے، شیطان نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا، حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، بد شکل ہو گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کی نورانیت چھین لی گئی. اللہ تعالی نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا. پارہ 23 سورہ صاد میں اس کا بیان ہے، آیت نمبر 77 اور پھر 78 میں، فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ترجمہ کنز الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو روندا یعنی لعنت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. تو تکبر نے ابلیس کو، شیطان کو برباد کر دیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا. پہلے اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل، عین زے الف زے یہ لام، عزازیل. شروع میں سرکش نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا، ہزاروں سال عبادت کی، کہا جاتا ہے 80,000 سال، ایک روایت میں 1,00,000 سال اس نے عبادت کی، اور خازن جنت، جنت کا خزانچی. مگر یاد رکھیے، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. جن عبادت، ریاضت اور علمیت، یہ علامہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، مگر بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تکبر کیا. تو بہرحال یہ اپنی عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، علمیت کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا ٹیچر بن گیا تھا، اور اس قدر اس کو قرب تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ یہ بھی حاضر ہوا کرتا تھا. مگر ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کو تکبر نے برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت پامال ہو گئی، ذلت رسوائی مقدر بن گئی، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور وہ جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو تکبر نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا. جامعۃ المدینہ کی طالبات، معلمات، ناظمات، مدنی چینل کی ناظرات اور ناظرین، تکبر کیا ہے سنیے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے چھٹکارا عطا فرمائے اگر تکبر ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ بچائے. تکبر کیا ہے؟ خود کو افضل سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا. ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، حبیب کبریا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو تکبر کیا ہے؟ خود کو افضل سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق بات کی مخالفت کرنا. اور جس کے دل میں تکبر پایا جائے اس کو متکبر کہا جاتا ہے. تکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ کچھ سنیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. تو تکبر کا بہت بڑا نقصان کہ تکبر کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں، اور جو متکبر ہے شکل و صورت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، مسلمانوں کو اپنے سے کمتر جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، حق بات کی مخالفت کرتا ہے، یہ متکبر ہے. اور تکبر کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تکبر کرنے والے سے نفرت کا اظہار فرمایا. جی ہاں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2025. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا. اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے ہیں، جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور جو متفہق ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہودہ بکواس کرنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، یہ متفہق کون ہیں؟ فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے. تو جو تکبر کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل نفرت ہوگا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے دور ہوگا. تکبر کرنے والے شخص کو بدترین شخص قرار دیا گیا. تکبر کرنے والے کو ذلت کیسی ہوگی، رسوائی کیسی ہوگی؟ سنیے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2500، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. کن کو؟ متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو. تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا. تو تکبر میں نقصان ہی نقصان ہے، تکبر کی مذمت ہی مذمت ہے. تکبر کی کچھ علامتیں بھی بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم بھی جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی تو متکبر نہیں ہیں. تکبر کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ مریضوں، معذوروں، غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا. ہمارے پاس کوئی غریب آدمی آ کے بیٹھ جائے تو ہم اس کو کہیں کہ ادھر بیٹھو بھائی، یا اس سے سرک جائیں، ہٹ کر بیٹھ جائیں کہ یہ عہدے میں مجھ سے کم ہے، یہ منصب میں مجھ سے کم ہے، یہ برادری میں مجھ سے کم ہے، یہ مال و دولت میں مجھ سے کم ہے، یہ سواری میں مجھ سے کم تر ہے، میرے ساتھ کیسے آگے بیٹھ گیا، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو بیمار ہے، اس کو حقیر جان رہے ہیں. تو یہ ایک علامت تکبر کی. تو ایسا شخص متکبر ہے, تکبر کرنے والا ہے, معذور آدمی ہے, کسی کا ہاتھ بیچارے کا ٹوٹا ہوا ہے, تو اللہ کی تقسیم ہے. کوئی نابینا ہے, ہم اس کو حقیر سمجھیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی بیساکھی پہ چلتا ہے اس کو ہم حقیر جانیں. اور طالبات غور کریں جن کے لیے خاص یہ سلسلہ رکھا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی طالبہ بیٹھتی ہے جو کہ غریب گھرانے کی ہے تو آپ پسند کریں کہ نہیں میں مالدار کے ساتھ بیٹھوں گی, تو یہ علامت اچھی نہیں ہے. اسی طرح کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا, بلکہ دوسروں سے توقع رکھنا کہ مجھے کوئی سلام کرے, تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی سے ہاتھ ملانے کو پسند نہ کرنا, اور اگر ہاتھ ملانا بھی پڑے تو بڑی بے دلی کے ساتھ, ناگواری کے ساتھ, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو گوارا نہ کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. طالبات جو بھی جامعۃ المدینہ کی ہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کا شرف ملتا ہے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے. 8 مدنی کام کیجئے اور اپنی جو باجی ہیں ان کا احترام کیجئے, ان کے آنے پر کھڑی ہوں, بلکہ والدہ آئے ان کے آنے پر بھی کھڑا ہونا چاہیے, والد آئیں تو ان کے آنے پر بھی کھڑا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک آنر دینے کا, ایک تعظیم دینے کا ایک انداز ہے. تکبر کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی, لباس میں امتیاز چاہنا, اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں امتیاز چاہنا, تاکہ بتایا جائے کہ میں بلند ہوں, میں سپیریئر ہوں, اس کو نیچا دکھانا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اپنی غلطی ہوتے ہوئے, قصور ہوتے ہوئے غلطی تسلیم نہ کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. معافی مانگنے کے لیے, سوری کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے, حالانکہ غلطی. کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا, انسلٹ محسوس کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. کسی نے کوئی نصیحت دی, مشورہ دیا, حالانکہ وہ معقول ہے, پھر بھی قبول نہ کرے, آپے سے باہر ہو جائے, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. دوسرے کی درست بات کو غلط ثابت کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اپنی غلط بات کو بھی بہتر تصور کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ساتھ ہی ساتھ محاسبہ بھی کرتے جائیے کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں, کہیں میں تو ایسی نہیں. ناظرات بھی غور کریں, مدنی چینل کی ناظرات اور جامعۃ المدینہ کی طالبات اور معلمات ناظمات, یہ بھی غور کریں, اور اسلامی بھائی جو سن رہے ہوں وہ بھی غور کریں. کسی کو حقیر جان کر اس کے حقوق ادا نہ کرنا, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور اس سے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے تو تسلیم ہی نہ کرے, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ہر وقت دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتے رہنا, یہ تکبر کی علامت ہے. کم قیمت لباس پہننے میں آر محسوس کرنا, شرم محسوس کرنا, لوگ کیا کہیں گے. اب اگر ہماری طالبات میں ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی غور کریں, اور اگر معلمات و ناظمات میں ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی غور کریں, مدنی چینل کی ناظرات بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. امیروں کی دعوت بڑے اہتمام سے شرکت کرنا اور غریبوں کی دعوت کو رد کر دینا, یاد رکھیے اسے بھی تکبر کی علامات میں سے گنا گیا ہے. اب جو بھی مرض ہوتا ہے نا, اس کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں. تکبر دل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور جو اپنے اندر کوئی کمال کی بو پاتا ہے, وہ دینی کمال ہے یا دنیاوی کمال ہے, تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. علم جو ہے تکبر کا سبب بنتا ہے, عبادت بھی تکبر کا سبب بن سکتی ہے, مال و دولت بھی تکبر کا سبب بنتا ہے, حسب نسب, اپنے نسب کو اعلیٰ جاننا, یہ بھی تکبر کا سبب بنتا ہے, عہدہ و منصب, بڑا پن, یہ بھی تکبر کا سبب بنتا ہے. انسان کو مسلسل جب کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی اسے تکبر کی طرف لے جاتی ہے. حسن و جمال, ڈیل ڈول اور رنگت دوسرے سے بہتر ہے, تو یہ بھی تکبر کا باعث بنتا ہے. طاقت اور قوت, یہ بھی تکبر کا باعث بنتا ہے. تو اگر علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے تو غور کریں, امیر علیہ سنت نے نصیحت کی, علم پر آنے لگے تجھ کو تکبر بھائی گر, درس حاصل بد نصیب ابن سقا جیسوں سے کر. اس کے پاس بھی بڑا علم تھا مگر برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا. اور ابھی ہم نے شیطان کا تو سنا, معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاذ تھا, مگر تکبر کی وجہ سے جہنم کا حقدار ٹھہرا. تو جو تکبر جس وجہ سے پیدا ہو اس کے اسباب پر بھی غور کیا جائے, جب اسباب پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے. عبادت و ریاضت سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت نوافل پڑھتا ہوں, میں اشراق, چاشت, اوابین, نفلی روزے, تلاوت, ذکر اذکار اور طالبات کے لحاظ سے کہ میں تو جلدی سبق سنا دیتی ہوں, میں تو باجی کا دیا ہوا سارے کام کرتی ہوں, اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے اور اس کا علاج کر لینا چاہیے. اگر سبق یاد ہوتا ہے تو میرا کیا کمال ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آزمائش ہے کہ اس کو ذرا تکرار کرنی پڑتی ہے تو اس دیر سے سبق یاد ہوتا ہے. تو اس میں اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, ہماری کوئی خوبی نہیں ہے. مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو غور کرے, سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہے, آخر موت ہے. کفن میں تھیلی ہوگی یا تجوری ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر حسب نسب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی دور کرے کہ میرا نہ جانے کیا بنے گا. حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میرا قد لمبا ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, میرا رنگ گورا ہے, اس کی رنگت سانولی ہے یا وہ اس کی رنگت کالی ہے. تو یوں یہ زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے. تو ابھی چیچک نکل آئے, چہرے پر داغ دھبے نکل آئے, پھر کیا ہوگا, اچانک کوئی بیماری بستر پر ڈال دے تو حالت کیا ہوتی ہے مریض کی, پھر رنگ روپ کہاں جائے گا. تو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. بہرحال جس وجہ سے تکبر پیدا ہو اس کا رد کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیاں دیں, مسلسل کامیابی ہو رہی ہے پڑھائی کے اندر یا پڑھانے کے اندر یا پڑھنے کے اندر کامیابی ہو رہی ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے. تکبر نہ کریں, اس کا شکر ادا کریں. حقیقی کامیابی ابھی باقی ہے. وہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں. تبھی تو پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, قبر میں ہمارا کیا بنے گا, حشر میں ہمارا کیا بنے گا, نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا, ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا, پل صراط سے گزرنے میں ہم کامیاب بھی ہوں گے کہ نہیں کامیاب ہوں گے, داخل جنت کیے جائیں گے کہ استغفر اللہ گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ہمیں تو کچھ پتا نہیں. تو پھر تکبر کس چیز کا؟ تو حقیقی کامیابی تو ابھی باقی ہے. تو بہرحال تکبر جس سبب سے ہو اس کے اسباب پر غور کیا جائے اور اس کے جو علاج ہیں وہ بھی کچھ عرض کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے تکبر جیسے مرض سے شفا عطا فرما. یاد رکھیے کہ جو بھی معاملہ ہو دنیا کا یا آخرت کا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنے عیبوں پر, اپنے نقائص پر, اپنے عیوب پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی تکبر کا نشہ اتر جائے گا. عاجزی اختیار کریں, انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی تکبر ختم ہو جائے گا. اگر ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ہم سے خنزیر اچھا جو جہنم میں داخل نہیں کیا گیا, قیامت کے روز جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو جمائیں, انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی تکبر چلا جائے گا. سلام میں پہل کریں، یہ بھی تکبر کا علاج ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. گھر کا کام کاج کرنے سے بھی تکبر چلا جاتا ہے. اسی طرح صدقہ دیجئے، صدقہ دینے سے بھی تکبر دور ہوتا ہے، فخر دور ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کوئی بہت مال و دولت کی حاجت نہیں ہے، گھریلو صدقہ بکس کی ترکیب بنائیں. اسلامی بہنیں بناتی ہیں، ماشاءاللہ جامعہ المدینہ للبنات کے تحت بھی مدنی عطیات باکس کے صدقہ، جس کو صدقہ باکس کہتے ہیں، اس کی ترکیب ہوتی ہے. وہ گھر میں اگر رکھ لیں، کچھ نہ کچھ 5-10 روپے بھی روزانہ ڈالتے رہیں، تو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب مل جائے گا. اور انشاءاللہ عز و جل بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ تکبر کا بھی علاج ہو جائے گا. حق بات کو تسلیم کرنے کی عادت بنائیں گے تو تکبر کے مرض سے جان چھوٹ جائے گی، تکبر کا علاج ہو جائے گا. غلطی ہو جائے تو مان لیں، اعتراف کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی تکبر جاتا رہے گا. نمایاں حیثیت کی طلب نہ رہے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل تکبر کا علاج ہو جائے گا. گھر کے چھوٹے موٹے کام کریں، یہ پہلے عرض کیا، اس سے بھی تکبر کا علاج ہو جائے گا. غریبوں کی دعوت بھی قبول کی جائے، غریبوں سے میل جول رکھی جائے، اس سے بھی تکبر دور ہوگا، تکبر کا علاج ہو جائے گا. لباس میں سادگی اختیار کرنے سے بھی تکبر کا علاج ہوتا ہے. اور جو دعوت اسلامی والا ہوگا، انشاءاللہ وہ اچھے مدنی ماحول کے برکت سے تکبر سے آشنا بھی ہوگا، تکبر کی تعریف بھی پتہ چلے گی، اور تکبر کا علاج بھی اس کو پتا چلتا جائے گا، اللہ کی رحمت سے اس کو شفا بھی مل جائے گی. اچھا مدنی ماحول اپنا لیا جائے، اور طالبات، معلمات، ناظمات، 8 مدنی کام جو اسلامی بہنوں میں ہوتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، پردے میں رہ کر ہوتے ہیں، وہ کام کریں، اس سے بھی تکبر کا علاج ہوتا رہے گا. اور یاد رکھیے، جب بھی دل میں تکبر پیدا ہو، بڑا پن پیدا ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھتکاریں. اس طرح کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے، تھوکنے کا انداز اختیار کرنا ہے. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے تو شیطان سے حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا. نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھ لیں گے، نہیں صبح پڑھ لیں کسی وقت بھی، تو شیطان لشکر سمیت بھی آئے گا تو گناہ نہیں کرا سکے گا. سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھیں، اس سے بھی تکبر کا علاج ہو جائے گا. اور بھی علاج ہیں، یہ رسالہ پڑھ لیں، تکبر نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے کر یہ پڑھ لیں، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ریڈ کریں فری آف کاسٹ. اور مکتبۃ المدینہ آپ کے شہر میں موجود ہے، وہاں سے حاصل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل جب معلومات ہوگی، بہت پیارا رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ ہے. اس میں فرض علم ہے، کیونکہ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ ہمیں تکبر سمیت باطنی امراض سے بچائے، اور ہمیں نیک بندہ بنا دے. آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.